وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سنبل علاقے میں بھارتی سیکیورٹی فوجوں کے ہاتھوں خود کش حملے کو روکنے کی خبر سے شروع کریں گے جس میں چار جنگجو ہلاک کیے گئے ہیں. آگے چل کر ہم سعودی عرب کا قطر سے سفارتی ناطا منقطع کرنے کا عمل اور آخر میں لندن دہشت گرد حملے کے بعد ایسے حملوں کو روکنے پر غور پر بات کریں گے. اور آج بھی ہمارا پروگرام فیس بک پر ہے, لہٰذا آپ لوگ facebook.com/VOA Urdu پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں. اور جو کشمیر سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ یقیناً اس میں کچھ لکھیں, کوئی سوال کریں, کیونکہ ہمارا آدھے گھنٹے کا شو کشمیر کے حوالے سے ہوگا. آپ لوگ جانتے ہیں آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. تو ہم سب سے پہلے اپنے نمائندے یوسف جمیل کی رپورٹ آپ لوگوں کو سناتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ کشمیر میں ایک خودکش حملے کو روکا گیا ہے اور اس کی تفصیل وہ بتاتے ہیں.
عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ سرینے سے 25 کلومیٹر شمال میں واقع سنبل علاقے میں عسکریت پسندوں نے پیر کوالل سبا بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے ایک کیمپ پر اچانک حملہ کر دیا. تاہم پہرے داروں نے اسے ناکام بنا دیا اور پھر طرفین کے درمیان جھڑپ میں چاروں حملہ آور ہلاک کیے گئے. سی آر پی ایف کے ڈیپوٹی انسپکٹر جنرل ایم دناکرن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ ایک فدائین حملہ تھا جس کے دوران عسکریت پسندوں نے لگاتار خود کار ہتھیاروں سے گولیاں چلاتے اور دستی بم پھینکتے ہوئے پولیس فورس کی 45ویں بٹالین کے کیمپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی, لیکن ہوشیار پہرے داروں نے اسے ناکام بنا دیا اور پھر سی آر پی ایف اور مقامی پولیس نے چاروں حملہ آوروں کا کام تمام کر دیا. نئی دہلی میں بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے بتایا, ان کے اپنے الفاظ میں, دہشت گرد کیمپ کے اندر گھس کر وہاں طویل قیام کرنے اور اس دوران حفاظ دستوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے. وہ نہ صرف خود کار ہتھیاروں اور دستی بموں ہی سے لیس تھے بلکہ آگ لگانے والا مواد جیسے پیٹرول اور خشک راشن بھی اپنے ساتھ لائے تھے. چار مشتبہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت پر احتجاج کرنے اور سوگ منانے کے لیے علاقے میں ایک عام ہڑتال کی جا رہی ہے اور اس دوران مشتعل نوجوانوں اور حفاظ دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے. علاقے میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہیں. پیر ہی کو پولیس نے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے ایک اجلاس کو ناکام بنانے کے لیے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میروائز عمر فاروق کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا, جبکہ ایک اور لیڈر محمد یاسین ملک کو ایک تھانے میں بند کر دیا گیا. اجلاس آزادی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی کے گھر پر بلایا گیا تھا اور اس میں حال ہی میں گھروں اور دفتروں پر چھاپے ڈالے جانے اور اس سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرنا تھا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد اور دہشت کو بڑھاوا دینے اور بدامنی کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان اور دوسرے ممالک سے غیر قانونی طور پر حاصل کی جا رہی رقومات کے بارے میں این آئی اے کی طرف سے حال ہی میں درج کیے گئے ایک مقدمے کے سلسلے میں ڈالے گئے تھے, لیکن استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے جماعتوں نے ان پر لگائے گئے الزامات اور این آئی اے کی طرف سے ڈالے گئے چھاپوں کو حکومت بھارت کی طرف سے چلائی جا رہی ایک ایسی مہم کا حصہ قرار دے دیا تھا جس کا مقصد ان کے بقول انہیں اور کشمیریوں کی جائز تحریک مزاحمت کو بدنام کرنا ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
اور ابھی سے فیس بک پر کامنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. دار سجاد لکھتے ہیں کہ یہ ایک جعلی انکاؤنٹر تھا. بہر کیف حقیقت معلوم کرنے کے لیے ہم ایک غیر جانبدار تجزیہ کار پروفیسر شیخ شوکت حسین کی طرف آتے ہیں. وہ سری نگر میں ہوتے ہیں, کشمیر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اور پروفیسر شیخ, آپ بتائیے, جس طرح سے بھارت نے ایک نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جہادی تھے جو کہ گھس کر آئے تھے اور خود کش حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کے علم میں کیا خبر ہے, یہ حقیقی طور پہ پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے تھے یا وہاں کے مقامی لوگ تھے؟
اصل میں ایسے حملوں میں حقیقت کا پتہ چل جانا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بارہا ایسے دعوے کیے گئے ماضی میں اور آخر میں یہ پتا چلا کہ وہ کچھ معصوم لڑکے تھے جن کو निशाना बनाया गया और बहाना बताया ये गया कि ये एक एनकाउंटर था, किसी कैंप पर हमला हुआ था या हमला करने जा रहे थे। एक जमाने में पथरी बल अनंतनाग के इलाके में ऐसा ही एक वाकया हुआ, जो बाद में एक कमीशन बनाया गया, पांड्यान कमीशन, उसने ये बता दिया कि ये एक फर्जी एनकाउंटर था। अब उस एनकाउंटर की जगह से दूर बैठे एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि वाकया क्या था, क्योंकि सुंबल और बांडीपुरा इलाका ये खासी यहाँ खोज है और बहुत सख्त हर मोहल्ले में हर इलाके में खोज की मौजूदगी रहती है। अब इसलिए बहुत मुश्किल है ये बता देना कि ये फर्जी एनकाउंटर था या वाकई कोई हमला था, लेकिन माजी में ऐसे बहुत सारे हमले ऐसे हुए हैं और जिनको कहा गया कि ये हमला था लेकिन बाद में ये पता चला कि फर्जी एनकाउंटर है।
बिल्कुल, हमें खैर ये तो इल्म है कि हालात बहुत ही ख़राब हैं दोनों तरफ, और इस वक्त हम मुजफ़्फ़राबाद चलते हैं जहाँ से हमें सरदार खालिद इब्राहिम ख़ान ने ज्वाइन किया है, कम्युनिटी के सीनियर रहनुमा हैं। खालिद साहब, कुछ आप बताएं, हमारे पास जो इत्तला आई हैं वो ये हैं कि दोनों तरफ अब सोचा जा रहा है कि कुछ एहतियात की जाए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कम्युनिटी बंकर्स बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शेलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं या ज़ख्मी हो रहे हैं। इसके हवाले से बताइए क्या कुछ पहल की जा रही है।
देखिए, ये देखने में यही आया है कि जब भी हिंदुस्तान की फौज पर श्रीनगर और गिरदोनवा में जब दबाव बढ़ता है तो वो इस उस सूरत हाल से निपटने के लिए भी वो इकदाम उठाता है जो उन्होंने उठाए हैं, लेकिन साथ ही वो LOC पे जो जो मुखालिफ सूरत पे जो पोस्ट है उन पर भी हमला करते हैं और फिर खास करके सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाते हैं, और वो उनके लिए बड़ा आसान काम है और वो उससे एक लोगों में जो है वो अदम तहफ़ का शिकार भी हो जाते हैं, और फिर जैसा आपने कहा कि वो अपने तहफ़ के लिए वो बंकस किस्म के नुमा के जो 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 चीज जो इकदाम है वो करते हैं, वो अपने तौर पर अपने, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है, लोग बाहर बैठ कर खाते हैं और पकाते भी अपना उनका जो जो पकाने का इंतजाम है वो भी बाहर होता है गर्मी की वजह से, इसलिए वो आजकल इससे बहुत असरअंदाज होता है, क्योंकि जब भी फायरिंग होती है तो बिल्कुल बेहद लोगों की तरह सामने आ जाते हैं, इसलिए वो अपना कम्युनिटी जो है वो ये कोशिश कर रही है कि अपने बचाव के लिए किसी किस्म के ट्रेंचेस बनाए जाए और ताकि अपने आप को खास करके आजकल क्योंकि रमजान का महीना है खास करके इफ्तार के वक्त वो जो है वो आराम से बैठ के इफ्तार कर सके, तो ये सूरत हाल है इस वक्त। हिंदुस्तान के लिए बड़ा आसान है कि वो जो 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 आम आदमी है उसको टारगेट करता है, वो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करता है, पाकिस्तान के लिए काम मुश्किल है, वो समझता है दूसरी तरफ भी उसके हमदर्द हैं और सिविलियन पॉपुलेशन को वो टारगेट कभी भी नहीं करता, इसलिए उसको जब भी टारगेट करेगा वो आर्मी पोस्ट को टारगेट करेगा, जबकि हिंदुस्तान के लिए टारगेट जो है वो दोनों है, आर्मी पोस्ट भी हो सकती है, सिविलियन पॉपुलेशन भी हो सकती है, इसलिए वो कम्युनिटी जो है वो अब ये सोच रही है कि किसी किस्म के ट्रेंचेस जो है वो बनाए जाएं।
ये बताएं, हमारे पास एक इंटरव्यू भी है जो कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं राजा फारूक हैदर ख़ान, उन्होंने कहा है कि हालात इतने गंभीर हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर के लोग बहुत मुमकिना तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर सकते हैं, इससे क्या मुराद है?
देखिए, आप भी इस बात को समझते हैं कि किसी सदर या वजीर आजम के लिए ऐसी सूरत हाल में उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो उन लिमिटेशन से बाहर नहीं जा सकता और जो भी वो कहते हैं हो सकता है वो अमलन वो सदर या वजीर आजम की सूरत में ना कर सकें, लेकिन ये बात जो वो कह रहे हैं इससे पता लगता है कि अवामी दबाव उन पर इस वक्त कितना है कि वो वजीर आजम की हैसियत से, जबकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी उनकी जिम्मेदारी है और इससे माजी में जब भी ये लाइन क्रॉस करने की कोशिश की है तो हुकूमत آزاد کشمیر جس کی بھی ہوئی ہے اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے, لیکن آج وزیراعظم آزاد کشمیر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عوامی دباؤ اس وقت کتنا ہے. لوگ جو ہیں وہ اب ایک کسی قسم کا اظہار یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جو کچھ اس وقت سری نگر میں نوجوان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹین ایجرز باہر آ رہے ہیں, چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں, وہ باہر آ کر روزمرہ کی بنیاد پر بالکل جو موت کا سامنا کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب وزیراعظم آزاد کشمیر یہ بات کہتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو عوامی دباؤ ہے, جو عوامی رجحان ہے, اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وزیراعظم کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہے جس کا یہ اپنا کام ہے کہ وہ اس قسم کے جذبات کو روکے, وہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو عوامی صورتحال ہے اور جو اس کے جذبات ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں.
اچھا, ہمیں فیس بک پہ بھی یہ کامنٹ آیا ہے, جاوید رسول خان نے لکھا ہے کہ وہ سری نگر کشمیر سے ہیں اور بھارت ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آزادی کی جنگ کو روکے. ہم لوٹتے ہیں پروفیسر شوکت کی طرف. پروفیسر شوکت, صورتحال پاکستانی کشمیر میں گھمبیر ہے, آپ بتائیے آپ کا جو ایل او سی سائڈ ہے کیا وہاں سے بھی نقل مکانی کی جا رہی ہے؟
اصل میں یہاں ایل او سی سائڈ خاصا ملٹرائزڈ ہے اور وہاں بھی لوگ پریشان ہیں. ہندوستان پاکستان میں ٹینشن ہوتا ہے, گولہ باری ہوتی تو مرتے, ادھر بھی کشمیری ہے ادھر بھی کشمیری ہے, اور ویسے حالات وادی میں بھی بہت خراب ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن قبل یہاں الیکشن جو ہوا تھا اس میں بہت کم ووٹنگ ہوئی اور اننت ناگ کی جو کانسٹیچوئنسی اس کا الیکشن پہ حکومت کو موخر کرنا پڑا, اور حکومت کی طرف سے جو مزاحمتی قیادت ہے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے اس الیکشن کے بائیکاٹ سے خاصی بوکھلاہٹ ان میں سرکار میں مچ گئی, اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی جو بات ہے وہ کچھ ہو رہی ہے. لیڈران کے گھروں پر چھاپے اور بہت سارے الزامات لگا کے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش ہو رہی, اس سے بھی ایک وادی میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی. اور آج جو مزاحمتی قیادت ملنے والی تھی اور اس پر کچھ بات کرنے والی تھی ان کو ملنے نہیں دیا گیا, بلکہ ان کو بھی اپنے گھروں میں نظر بند کر کے رکھا گیا.
جی ہاں, آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ بھارت کی جو وزیر ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. معاملہ پرانا ہے لیکن ابھی زیادہ پیچیدہ ہے. اس دوران ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. کشمیر سے ہی ہمیں صوبے دار محمد اقبال نے کال کیا ہے. جی جناب.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. جی جی,
میں اپنے جذبات پہ آزادی کر رہا ہوں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ
افسوس آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے, آپ ذرا دوبارہ کال کریں. میاں والی سے مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم جناب. جناب یہ کشمیریوں کو خود اٹھنا ہوگا, نہ یہ پاکستان کی طرف دیکھیں. ایک بار میں بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے, 70 سال ہو گیا وہ مقدمہ لڑکا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مغربی جرمنی اور مصر کی جرمنی اگر مل سکتے ہیں تو یہ کشمیر کیوں نہیں مل سکتے؟
دوسرا جگہ, شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی, شکریہ. اور طارق چغتائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چونیا سے. جی جناب, طارق چغتائی.
جی علیکم بہن, میں نا صرف میرا کوشچن یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے, جیسے بھارت کر رہا ہے نا ادھر پاکستانی کشمیر میں, ایسے کیا کسی تحریک کو ایسی پاور سے دبایا جا سکتا ہے؟ جب تحریک کی ایسے اکسی ہیں ان کو ایسے نہیں دبایا جاتا. بھارت غلط کر رہا ہے, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم ان کو انسانی بنیادوں پر بھی سوچ لینا چاہیے.
شکریہ, شکریہ. ہم ایک مختصر بریک کی طرف چلتے ہیں, لیکن ہمارا کشمیر پر اور بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن ہے اس پر سیگمنٹ جاری ہے. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سمبل علاقے میں بھارتی سیکیورٹی فوجوں کے ہاتھوں خودکش حملے کو روکنے کی خبر کے بارے میں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیخ شوکت حسین ہیں، کشمیر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، سری نگر میں ہیں، جبکہ مظفر آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے جموں کشمیر پی 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 کے صدر سردار خالد ابراہیم خان نے۔ اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب 5,10,000 افراد مقیم ہیں اور فائرنگ۔
جی، آگے چل کر ہم آپ کو ایک اور بھی رپورٹ سنائیں گے، لیکن کیونکہ ہمارے پروڈیوسر کو بتایا جا رہا ہے کہ بریک کی طرف جائیں، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کی طرف لوٹتے ہیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی، ہم لوٹتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پروفیسر شوکت، یہ بتائیں، آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹینشن بہت زیادہ ہے، لیکن کیا یہ جو عوامی یلغار کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں، کیا وہاں بھی اس قسم کے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے؟
کشمیر میں بے تحاشا پچھلے کئی مہینے سے افراتفری مچی ہوئی ہے، اور صرف 3 دن پہلے یہاں ایک مقامی ملٹنٹ سبزار احمد کی شہادت پر ہڑتال ہوئی تھی، اور وہ ہڑتال اتنی سخت تھی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی جا نہیں رہا تھا، اور پورا کاروبار، دفاتر اور تعلیمی ادارے بند تھے۔ کشمیر میں جو تعلیمی ادارے ہیں، کالجز اور اسکولز، پچھلے 2 ہفتے سے بالکل بند رہے، اور آج کئی دن بعد وہ کھل گئے، اور آج بھی شمالی کشمیر کے بہت سارے علاقوں میں افراتفری رہی۔ کشمیر، جنوبی کشمیر پہلے سے ہی افراتفری کا شکار تھا، اور مزاحمت بہت بڑے پیمانے پر، عوامی مزاحمت ہو رہی ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی ملٹنٹ شہید ہوتا ہے تو لوگ بڑی تعداد میں ان کے جنازوں میں آ رہے ہیں، اور ان کی ہلاکت پر کاروبار وغیرہ سب بند رہتا ہے۔ کشمیر پچھلے 2 سال سے اسی حالت میں، 2016 میں کئی مہینے تک پورا کاروبار بند رہا، اس سال بھی پچھلے 2 مہینے میں مسلسل یہی حالات رہے۔ بیچ میں وقفے سے کاروبار تو چلتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ احتجاج اور پروٹیسٹ، بچوں کے سکولوں کے طلبہ کے اور کالجوں کے طلبہ اور طالبات کے مسلسل ہو رہے ہیں۔ یہ سچویشن کئی مہینے سے،
جی جی،
اور اس سچویشن
جی بات مکمل کیجیے۔
جی، اور اس صورتحال کو کوشش کی گئی بہت سختی سے دبانے کی، لیکن یہ دبائے دب نہیں رہا، اور لوگوں کی مزاحمت بڑھتی ہی جا رہی۔
یہ بتائیں کہ چین اور بھارت کے درمیان بھی ایک طرح کا ٹینشن ہے، ہم جانتے ہیں کہ بھارت اپنا مقابلہ اگر کرتا ہے تو چین کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چین اب پاکستان کے ساتھ زیادہ قریب آتا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں اس وقت جو تنازع ہے اس کا یہ ایک باعث بھی ہو سکتا ہے؟
یہ تو باعث ہے ہی ایک باعث، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے جو 1947 سے چلی آ رہی، جو ہندوستان پاکستان بٹ گیا، ہندوستان کے اور پاکستان کے عوام نے اپنے منزل پا لی، کشمیر اس پارٹیشن میں کچھ ادھر کچھ ادھر رہ گیا، اور کشمیری عوام کو آج تک یہ موقع نہیں ملا کہ وہ یہ طے کر سکیں کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ کشمیری اس سلسلے میں بہت زیادہ مزاحمت کر چکے ہیں دنیا پر یہ باور کرنے کی کوشش کی کہ ان کو یہ حق دیا جائے. دنیا نے یہ مان بھی لیا ہے لیکن اس حق کو عملاً دیا نہیں جا رہا ہے. ایک ڈسکنٹینٹ ہے, ایک انفلفلڈ ایسپائریشن ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایک علاؤ کی صورت اختیار کر گئی ہے, اور یہ لاوا اس وقفے وقفے سے پھوٹ کے سامنے آ جاتا ہے. اس میں پھر بیرونی عوامل ایک ضمنی رول ادا کر لیتے ہیں, لیکن بنیادی بات وہی ہے, یہاں کے عوام کو ان کا بنیادی حق نہیں ملا.
سردار خالد ابراہیم صاحب, آپ بتائیے, گلگت بلتستان کے حوالے سے بھارت کے کچھ تحفظات ہیں, اور اب جب کہ سی پیک کا کوریڈور وہاں سے گزرے گا تو اس میں جو ٹینشن ہے, اس میں شدت آئی ہے, اس کے بھی کچھ آپ اثرات دیکھ رہے ہیں کشمیر کے معاملے پر؟
لیکن یقیناً, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ سی پیک کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, اس سے جو وہ روٹ ہے اس میں گلگت بلتستان بھی اس میں آتا ہے, اور گلگت بلتستان کے بارے میں ایک بات بڑی واضح ہے, اور وہ کوئی پاکستان کا ہی موقف نہیں ہے, کشمیریوں کا موقف نہیں ہے. بین الاقوامی طور پر اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ جب بھی کشمیری اپنا حق خود ارادیت استعمال کریں گے تو گلگت بلتستان کے عوام بھی وہ حق اپنا استعمال کریں گے, اور یہ معاہدے ہیں, ایک یو این ریزولوشن ہے, ٹروس ایگریمنٹ ہے, پھر معاہدہ کراچی ہے جو آزاد کشمیر اور پاکستان کی حکومت کے درمیان ہے, پھر ایک معاہدہ چین اور پاکستان کی حکومت کے درمیان ہے. یہ سب معاہدے جو ہیں یہ گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ قرار دیتے ہیں اور متنازع علاقہ قرار دیتے ہیں. اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ چین جب اپنا سی پیک کا کوریڈور جب گلگت بلتستان سے گزرے گا تو وہ یقیناً کشمیریوں کے لیے ایک اچھا پیغام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ جو ہمارا بین الاقوامی پرسنالٹی ہے مسئلہ کشمیر کی وہ اثر انداز ہو, اور اس کو ہم اثر انداز نہیں ہونے جانے دیں گے, کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے, اور گلگت بلتستان کشمیر کے باقی عوام کی طرح اپنے حق خود ارادیت کا یو این ریزولوشنز کی امپلیمنٹیشن پہ وہ اپنا حق خود ارادیت استعمال کریں گے. اس حوالے سے کچھ پیچیدگیاں نظر آتی ہیں چین کے کچھ تحفظات پہ, لیکن میرا خیال ہے کیونکہ چین نے کشمیری عوام کا ایک طویل عرصہ ان کے حق خود ارادیت کو سپورٹ کیا ہے, اور پاکستان کا تو بنیادی مقصد ہی یہی ہے, اور وہ کشمیریوں کا وکیل بھی ہے, اور کشمیریوں کا کیس جو ہے وہ قومی طور پر لڑا بھی پاکستان ہے. کشمیری خود بنیادی فریق ہے, سب سے اہم فریق ہے, اور وہ آج سری نگر میں جو ہو رہا ہے, وادی میں جو بات ہو رہی ہے, مظفر آباد یا راولا کوٹ یا پیر پور, جہاں بھی, چاہے گلگت بلتستان جہاں بھی ہو رہی ہے, وہاں کشمیری اپنے موقف سے بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حق خود ارادیت کا استعمال اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق کرنا چاہتے ہیں, اور اپنی قسمت کا فیصلہ ان قراردادوں کے مطابق ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے جہاں تک کشمیر اور پاکستان کے تعلق ہے.
آپ دونوں ہزار چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بھارت کے سابق پارلیمنٹیرین اور سفیر میم افضل نے, یہ آل انڈیا کانگریس کے ترجمان بھی ہیں. افضل صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کی صورتحال ابھی اور بھی زیادہ گھمبیر ہے, اور آج ہی بھارت کی وزیر سشما سوراج نے کہا ہے کہ بات چیت اور دہشت گردی ایک ساتھ نہیں چل سکتی. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جب پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ میں بحث کے لیے لے جایا جائے, اس پر بھارت کیوں کر انکار کر رہا ہے؟
دیکھیے, بھارت کا شروع ہی سے موقف رہا ہے کہ یہ ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے, اور اس کو انڈیا پاکستان آپس میں بات چیت کر کے ہی اس کو طے کریں گے. آج بھی جو وزیر خارجہ ہند سشما سوراج صاحبہ نے کہا ہے, وہ تین باتیں کہی ہیں. پہلی بات انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جتنے بھی ایشوز ہیں ان پر ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں کسی بھی تیسرے فریق کو شامل نہ ہونے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھے, اور نہ آج تیار ہیں. تیسرا انہوں نے کہا ہے कि टेरर और टॉक यानी बातचीत और एक तरफ दहशतगर्दी दोनों साथ नहीं चल सकते, लिहाजा सबसे पहले इख्तिताम होना चाहिए दहशतगर्दी का और उसको ख़त्म करना चाहिए, उसके बाद बातचीत का माहौल बनेगा।
जी और आपके इल्म में है कि आज एक वाकया हुआ है कश्मीर में और बहुत सारे लोग कहते हैं ये फेक एनकाउंटर भी हो सकता है ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आपकी क्या राय है कि ये जो चार अफराद जो हलाक किए गए भारतीय कश्मीर में, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान का हाथ था इनके पीछे?
देखिए हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, कश्मीर में जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो खबरें आती हैं और जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे यही जो पता लग जो कहा जा रहा है वही पता हमको भी लगता है। जाहिर है कि जब हम ये बात कह रहे हैं हमारी फौज की तरफ से बात कही जा रही है तो ये कोई नई बात नहीं है, जब हमारी तरफ से कुछ होता है तो पाकिस्तान भी इस तरह की चीज़ों को डिनाई करता है और जब वहाँ से कोई लोग अंदर आ जाते हैं और वो मारे जाते हैं तो पाकिस्तान उन्हें डिनाई करता है और भारत कहता है कि भाई ये दहशतगर्द थे जो अंदर दाखिल हुए और मारे गए। अब जाहिर है कि ये जो सिविलियन लोग हैं जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं, जाहिर है हमको हुकूमत हिंद जो कहती है हमको उस पर ही यकीन करना हमारे लिए जरूरी होता है, इसलिए कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसमें शहरी लोग भी मारे जाते हैं और वो बताती है कि हाँ इसके अंदर शहरी भी मारे गए हैं।
लेकिन ये बताएं अभी भी फेसबुक पे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे कमेंट्स जो आते हैं वो भारतीय कश्मीर से आते हैं, इशफाक खान लिखते हैं कि 8,000 डॉक्यूमेंटेड लोगों को गायब कर दिया गया, 1,00,000 लोगों को कश्मीरी लोगों को भारतीय फ़ौजों ने मार दिया है। हमें ये तो मालूम है कि इस वक्त जो शोरिश है बुरहान वानी के बाद वो ख़ासे हद तक मकामी सूरत हाल अख्तियार कर गई है, ऐसे में भारत का जो रद्द अमल सामने आ रहा है इसके बारे में बताइए।
देखिए हमारा सिर्फ इसमें कहना ये है कि हुकूमत हिंद जिस तरह के वाकयात होते हैं उसकी रिपोर्टिंग करती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोग जाके उसको चेक भी करते हैं बात भी करते हैं और अगर कहीं शिकायत होती है उसको यहाँ पे मीडिया में कहा भी जाता है, बल्कि मीडिया भी कभी कभी आवाज उठाता है अगर उसको लगता है कोई नाइंसाफी कहीं हुई है। लेकिन हर वाक़े को ये कह देना कि भारत सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम रखने के लिए ऐसा कर रहा है, मेरे ख्याल ये पूरी तरह से जस्टिस नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा।
हम श्रीनगर चलते हैं जहाँ से डॉक्टर शेख शौकत हुसैन हमारे साथ हैं। डॉक्टर शेख आप बताएं, जिस तरह से मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि जब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है तो भारतीय हुकूमत उसकी डॉक्यूमेंटेशन करती है, ये किस हद तक सही नज़र आता है?
असल में अगर इनको अफजल साहब को इतना ही एतमाद है इस पर और उनकी हुकूमत को इतना ही एतमाद है इस पर, श्रीनगर में यूनाइटेड नेशंस के मुबाशरीन का एक जत्था बैठा हुआ है, क्यों उनको इजाज़त नहीं देते कि वो ऐसी वाकयात और एलओसी पर होने वाले वाकयात की तहकीक करे और सही बात लोगों के सामने रखें? हिंदुस्तानी हुकूमत की जो बात होगी वो एकतरफा होगी, पाकिस्तानी हुकूमत की बात जो होगी वो एकतरफा होगी। मुबाशरीन का एक जत्था उधर भी बैठा हुआ इधर भी बैठा हुआ, उनको ऐसे वाकयात की एलओसी पर होने वाले वाकयात की तहकीकात के लिए जो उनका बेसिक जिम्मेदारी बुनियादी जिम्मेदारी थी हिंदुस्तान हमेशा इनकार करता है। तो फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं जो कुछ हम बता रहे हैं वही सही, अगर उनको इतना ही एतमाद है अपने कहने पर है फिर इन मुबाशरीन को एलओसी पर होने वाले वाकयात की इजाजत क्यों नहीं देते? ये बुनियादी बात है जो जिसको अफजल साहब को रेस्पॉन्स देना होगा और उनकी हुकूमत की जो बात है वो तभी ऑथेंटिक मानी जा सकती जब वो गैर जानबदार मुबाशरीन को ऐसे हालात और वाकयात की तहकीकात की इजाजत दे।
अफजल साहब हम सेगमेंट को वाइंड अप कर रहे हैं लेकिन आपका जवाब। जी जी मीम
कोई आज का मसला नहीं है, 70 साल से चल रहा है
जी जी,
और इसमें इल्जाम तराशी दोनों तरफ से बराबर होती रही है। उन्होंने कहा कि शायद हमारी हुकूमत, मैं आप उनको वाजे कर दूं कि मैं यहाँ एक अपोजिशन जमात का जिम्मेदार हूँ और हम हुकूमत की हर चीज के साथ नहीं चलते हैं और हम इस मसले पर अक्सर आवाज भी उठाते रहते हैं, लेकिन एक बात जरूर समझनी चाहिए कि इस वक्त भारत में जिस तरह की सरकार है उसको सामने रखते हुए हमको सिर्फ ये देखना है कि इसमें कश्मीरियों का भला क्या हो सकता है, और उसके लिए हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। और हुकूमत जहाँ पर हमको कुछ कहती है और हमको नहीं लगता कि वो ठीक है, हम उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं, और इस पर हमारा काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है, यहाँ का मीडिया भी करता है। लेकिन हमारे पास और कोई तरीका, जो आपने कहा कि जो मुबस्सरीन हैं उनको इजाज़त दी जाए, मैं समझता हूँ कि मुबस्सरीन उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, जो इन सब वाकयात को बहुत करीब से देखती हैं और उसके बारे में रिपोर्ट भी करती हैं।
अच्छा, हम एक आखिरी कमेंट लेते हैं सरदार खालिद इब्राहिम खान से, मुजफ्फराबाद में हैं। खालिद साहब, आपने ये गुफ्तगू भी सुनी और दोनों तरफ के जो हैं मौक़िफ़ सुने, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, कांग्रेस एक बड़ी जमात है और उसके स्पोक्समैन की हैसियत से जो ये कह रहे हैं कि ये दो तरफा मामला है, बायलेटरल इशू है। खुद श्रीनगर से अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप श्रीनगर में बैठा हुआ है, मुजफ्फराबाद में भी बैठा हुआ है, दिल्ली में भी है, इस्लामाबाद में भी है। तो ये इस बात की गुमाजी करता है कि ये एक इंटरनेशनल इशू है और इस मसले की एक बैन अवी हैसियत है, इसका एक बैन अवी पर्सनैलिटी है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप बेशक है कि ये बायलेटरल इशू है, ये बायलेटरल नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है और यूएन, मैंने आपसे कहा मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बैठा हुआ है वहाँ। और अगर ये जो बातें कह रहे हैं, अगर इसकी तस्दीक आप उसी ग्रुप से ले लें और वो सही बता सकेगा, क्योंकि जितनी प्रेजेंस उसकी इस वक्त कश्मीर में है किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, तो उसी को आप और हम सब उस पर इत्तेबात करें और उसकी रिपोर्ट ले लें, और आपको पता लग जाएगा कि हकायक क्या है, कौन मुदाखलत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और कौन इसको सियासी इशू बना रहा है, कौन इसको ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पर इसको सामने लाया है और आज भी इस पर यकीन रखता है। तो ये उसी ग्रुप को जो वहाँ मौजूद है, 70 साल से मौजूद है, शिमला मायने के बाद हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की और मोदी सरकार जब आई हो तो उन्होंने कहा कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो अनमोकित के चीफ ने कहा कि आप नहीं निकाल सकते, आपको एक नई रेजोल्यूशन चाहिए यूएन की हमें यहाँ से निकालने के लिए। तो ये बड़ी वाजे पोजिशन है, हिंदुस्तान की सियासी जमातें हों या हुकूमत हो, वो इस चीज से बाहर निकल, क्योंकि ये मसला हम नहीं लेके अकवाम मुत्तहदा में, ये मसला भी हिंदुस्तान अकवाम मुत्तहदा में लेकर गया है, तो आज उससे निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। उसको जब तक वो यूएन रेजोल्यूशन के सामने रखकर इसका हल तलाश करने की कोशिश नहीं करेगा, उसके लिए इस मसले से निकलना बहुत मुश्किल काम है। सपोर्ट का इस्तेमाल पिछले 30 साल से हो रहा है, हमने देखा है, वो इसका हल नहीं है। 7 लाख फौज इस वक्त वादी में मौजूद है और वो इसका वादी की हद तक भी हल नहीं निकाल सकती, तो सारे कश्मीर का हल कहाँ निकलेगा? इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको जो इसकी जो हक़-ए-खुद-इरादियत का मसला है उसको मानना चाहिए और हक़-ए-खुद-इरादियत के मसले के तौर पर इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए।
जी जी, और फेसबुक पे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और मोहम्मद ओवेस ने लिखा है कि अगर भारत कुलभूषण का मामला आईसीजे में ले जा सकता है तो फिर कश्मीर का मामला क्यों नहीं ले जाया जा सकता। बहुत शुक्रिया, हम इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारे साथ थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन जो श्रीनगर में होते हैं, जम्मू कश्मीर पीपीपी के सदर सरदार खालिद इब्राहिम खान जो मुजफ्फराबाद में हैं, और नई दिल्ली से हमें ज्वाइन किया था साबिक सफ़ीर और साबिक पार्लियामेंटेरियन जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस के तर्जुमान हैं, मीम अफजल। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
सामीन, हमारे प्रोग्राम मेरी कहानी का दिन जुमेरात के बजाय अब बुध हो गया है,
तो हर बुध को पाकिस्तान में रात 9 से 9:30 बजे और भारत में 9:30 से 10 बजे तक सुनिए हमारा प्रोग्राम मेरी कहानी।
और हमारा प्रोग्राम कुछ तो कहिए बदस्तूर हफ्ते के रोज आप सुन सकते हैं, लेकिन वक्त उसका भी तब्दील हो चुका है और अब ये प्रोग्राम आप सुनेंगे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 और भारत में 9:30 बजे। हर बुध को प्रोग्राम मेरी कहानी और हर हफ्ते को प्रोग्राम कुछ तो कहिए मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज पे।
आप ये प्रोग्राम उर्दू सर्विस के फेसबुक पेज पर लाइव भी सुन सकते हैं और इस दौरान अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/voaurdu।
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع پھر بھی بین الاقوامی نوعیت کا ہے. ایک دلچسپ خبر کہ سعودی عرب، بحرین، یو اے ای اور مصر نے اعلان کیا ہے کہ وہ قطر سے سفارتی تعلقات منقطع کر رہے ہیں. اس پر ہم سنیں گے کہ پاکستان نے بھی کیا رد عمل ظاہر کیا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے قطر اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اس وقت ہمیں جدہ سے جوائن کیا ہے شاہد نعیم نے، سینئر صحافی ہیں اور وہاں پر بیسڈ ہیں، اور عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری. بتایا جا رہا ہے کہ دونوں حضرات لائن پر ہیں. آگے چل کر ہم آپ کو ٹلرسن کا یہاں جو امریکہ کا موقف ہے وہ بھی سنائیں گے، لیکن ابتدا کرتے ہیں شاہد نعیم سے. شاہد صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت جو سعودی عرب نے یہ ایک میں کہوں گی کہ خاصا غیر معمولی قدم اٹھایا ہے کہ قطر کے ساتھ انہوں نے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کیے ہیں، بنیادی وجہ کیا بتاتے ہیں؟
دیکھیے، معاملات تو 24 یا 25 مئی کو جو قطر کے امیر کا ایک بیان آیا تھا متنازع، اس کے آنے کے بعد بگڑی ہے، اور ٹویٹر پہ اور پھر الجزیرہ ٹی وی اور دیگر سوشل میڈیا پہ یہ بیان آیا تھا ان کا، اس کی وجہ سے سارے معاملات بگڑے اور اس کی تردید بھی کرتے رہے وہ لوگ، لیکن سعودی عرب نے فوری طور پر ان پر پھر پابندی لگا دی سارے سائٹس پہ. قطر خلیج ملکوں کا ایک اہم ملک ہے ضرور، اور سعودی عرب نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب خلیجی ممالک اور بین الاقوامی سطح کے ممالک کو لے کر چلے، لیکن ان میں قطر وہ ملک ہے جو کسی اور ملک کے ڈکٹیشن لینے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور سعودی عرب نے حالات و واقعات کا کافی عرصے تک صبر و تحمل کے ساتھ جائزہ لیا ہے. لینے کے بعد پھر قطر سے زمینی، بحری اور فضائی رابطے بھی اور سفارتی تعلقات بھی اب ختم کر دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ درجنوں ممالک نے بھی، اس میں مالدیپ بھی شامل ہو گیا ہے اور لیبیا بھی شامل ہو گیا ہے. اس کے پس منظر میں دیکھا جائے تو سعودی عرب ایک ذمہ دار ملک ہے. حکومت یہ فیصلہ بین الاقوامی قوانین میں ملنے والے حقوق کی روشنی میں کیا ہے حکومت نے، تاکہ اپنے قومی سلامتی کو اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خطرات سے اس کو بچایا جا سکے. قطر ایک مدت سے خفیہ اور کھلے عام سعودی عرب کے خلاف معاملات کو ہوا دے رہا تھا، جس کے پاس پشت ایران فیکٹر بھی ہے. ایران کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ سعودی عرب اور خلیج ممالک میں ڈرارے ڈالے، ان ممالک میں اپنے نظریات مسلط کرے، اور مملکت سمیت خلیجی اتحاد کو کسی طرح بھی پارا پارا کر دیا جائے. لیکن اس وقت سعودی عرب کے قطر سے تعلقات ختم کرنے سے خلیجی اور دیگر ممالک نے ان کی حمایت کی ہے، اور او آئی سی تک نے بھی اس کا بیان دے دیا ہے اس بارے میں، اور اپنے ممبر ممالک سے کہا کہ اس پر غور کریں، اور ساتھ ساتھ قطر پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کریں، کہ جس کی وجہ سے دیگر ان کے اپنے ہی اسلامی ممالک اور ممبر ممالک جو ہیں ان سے قطع تعلق کر رہے ہیں.
اچھا، بہت دلچسپ. ہم لوٹتے ہیں یہاں امریکہ، جہاں سے ہمیں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری نے جوائن کیا ہے. بخاری صاحب، یہ بتائیں یہ جو ایکشن لیا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے، کس حد تک آپ کو یہ سنجیدہ لگتا ہے، یا آپ کے خیال میں یہ ایک سیاسی چال ہے جو کہ کچھ لے دے کے بعد جو ہے واپس لے لی جائے گی؟
مجھے مطلب پہلے تو یہ بڑا افسوسناک لگتا ہے، بدقسمتی ہے. یعنی سعودی عرب نے جو ایک روایتاً خاموش ڈپلومیسی کا وہ اس کی عادت تھی اور اس کی ایک روایت تھی، اور وہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کا، سب کو اکٹھا لے کے چلنے کا جو ایک سٹائل تھا، وہ بدقسمتی سے یہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے ینگر جنریشن، یہ اس نے اس کو بالکل ختم کر کے ایک بہت ہی اگریسو سٹینڈ اور بہت ہی اینٹائی ایران اور اس کو بہت اس طریقے سے ایک سٹینڈ لیا ہے، اور ایک طرح کا سنی اتحاد بنانے کا جو میرا نہیں خیال کہ وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت ہے. اس سے بہتر تھا جو سعودی عرب کا ہمیشہ سے سٹینڈ رہا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں اور خاموش سفارتکاری کے ذریعے. لیکن بہرحال یہ بدقسمتی ہے، یہ ہوا ہے. और जो जो अभी जो एक मुसलमान मीटिंग भी हुई थी जिसमें ट्रंप साहब भी गए थे और वो मुसलमानों के इतिहाद और सुन्नी इतिहाद जिसका नाम दिया गया उसको उन्होंने एड्रेस किया और पूरी मीटिंग को एंटा ईरान बना के, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ी कोई खिदमत है आलम इस्लाम की तो उस लिहाज से। लेकिन जहां तक कतर का मामला है, मैं ये समझता हूँ यहाँ बैठे हुए अंदाजा कतर जो है वो शायद मुस्लिम ममालिक में मुस्लिम ममालिक का नॉर्वे बनना बनने की एक गैर कहे उस तरह की उसकी ख्वाहिश है और वो देखे अल जजीरा भी वहां पे है और उसके बाद वो भी एक सफारतकारी के सबके साथ इत्तेहाद रखे, ईरान के साथ भी वो ताल्लुकात रखना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल ये है कि ये और उसमें आप देखें कि सऊदी अरब नहीं पसंद करता कि वहां पे कोई राय आमा को कोई इंडिपेंडेंस हो, मिस्र भी नहीं पसंद करता, अल जजीरा भी उन्हें पसंद नहीं है। तो इस लिहाज से मेरा मैं पहले भी प्रोग्राम में बात हुई है, मैं तो ये समझता हूँ कि सऊदी अरब की जो यंगर जनरेशन जो स्टैंड ले रही है यमन में बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टैंड और मिलिट्री का स्टैंड, या तो दाखिली हालात ऐसे अच्छे नहीं है कि वो पूरा का पूरा खारजी अमूर पे जोर रखना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब अगर अपनी उसी रवायत पे दोबारा कारबंद हो कि वो सही मानों में आलम इस्लाम में इत्तेहाद के सिंबल बने, सबको साथ लेकर चले, तो ये शायद ज्यादा बेहतर होगा सऊदी अरब के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी।
जी जी, और यहाँ अमेरिका से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रेक्स टिलरसन, उन्होंने भी इसी मामले पर एक बयान दिया है, एक छोटी सी साउंड बाइट उनकी सुनाते हैं, आइए सुनते हैं टिलरसन ने क्या कहा। जी, रेक्स टिलरसन के बयान तक हम पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखत में ये बात की है, उन्होंने कहा है कि हम तमाम पार्टीज़ को इनक्रेज करेंगे कि वो आपस में बैठें और अपने जो डिफरेंसेस हैं वो बैठ के रिजॉल्व कर दें, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट करते हैं लिहाजा मैं लौटती हूँ इसी इशू पर। बुखारी साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो अभी तक जाहिर नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान किसकी तरफदारी करेगा इस मामले पर, आपके ख्याल में पाकिस्तान कितनी मुश्किल में है कि वो कतर का साथ दे या सऊदी अरब का साथ दे?
असल में पाकिस्तान को तो दाखिली मसला भी है ना कि कतरी खत जो है वो ना कहीं रुक जाए या उसके वो मसला ना हो जाए, लेकिन खैर वो तो एक ऐसी मजाक की बात होगी। नहीं, मेरा ख्याल पाकिस्तान पे यकीनन एक लिहाज से प्रेशर तो है। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है, जो ताल्लुक है, सऊदी अरब ने जितना साथ दिया है और पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब का एक लिहाज से पाकिस्तान की मिलिट्री की बैकिंग पूरी की पूरी हमेशा सऊदी अरब और ज्यादा सही मानों में कहा जाए तो हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हमेशा रही है कमिटमेंट, लेकिन सऊदी अरब को भी हमेशा मालियाती और जितने जो लोग वहां पे काम करते हैं ये सारा कुछ हमेशा रहा है, दिफाई ताल्लुकात भी हैं, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान ईरान उसका हमसाया है, तो पाकिस्तान का तो स्टैंड हमेशा ये होगा कि भाई कोई रिफ्ट ना हो और आलम इस्लाम में इत्तेहाद की जो बात है वो पाकिस्तान में हमेशा ज्यादा उसकी पजीराई होती है, मुसलमानों के इत्तेहाद में अगर पाकिस्तान कोई रोल उसमें अदा कर सके। तो इस लिहाज से अगर सऊदी अरब की तरफ से ये डिमांड होती है, ये मुतालबा होता है कि दूसरे ममालिक भी कतर ताल्लुक करें तो ये सरासर नाइंसाफी होगी मेरा ख्याल, और पाकिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कदम उठा सकेगा कि वो कतर के साथ ताल्लुकात को खत्म करे, और ना उठाना चाहिए पाकिस्तान को। मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब को भी अपना रिवाइज करना, ये इस पे नजरसानी करनी चाहिए कि ये जो बदकिस्मती से मैं देखो तीन पॉइंट्स हुए हैं, एक तो ये कि उन्होंने बहुत ही शदीद ये जो यंगर जनरेशन है, यंगर लीडरशिप है, एंटा ईरान स्टैंड ले लिया है, बहुत ही शदीद एंटा इस्लामिक मूवमेंट स्टैंड ले लिया है, ये इन्होंने बदकिस्मती से पहले پورے سعودی عرب ہمیشہ اخوان کے لوگوں کو پناہ دیتے رہے، ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے رہے، ہمیشہ اسلامک لٹریچر کی اشاعت وہاں سے ہوتی رہی، دنیا جہان میں اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی، لیکن اب انہوں نے اس کے بالکل برعکس سٹینڈ لے لیا ہے. اور اس کے بعد تیسرا انہیں اس میں پورا اسرٹیونیس ہے کہ ہم وار بھی میں بھی جائیں گے اور ہم ایک طرح کے سنی زبردستی ایک سنی اتحاد بنا کے ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت زبردست خدمت ہے سعودی عرب کی. سعودی عرب کا جو روایتی کردار رہا ہے اگر وہی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا.
اچھا اسی موضوع پر فیس بک پہ جو کامنٹس آئے ہیں، محمد اویس نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے، سعودی فیصلے کی وجہ سے جو سیکٹیرینزم ہے وہ اس کو زیادہ ہوا ملے گی. یقیناً یہی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے، بہت مختصر ان کو ٹائم دیتے ہیں. دھاراوالا سے شوکت علی انجم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس موضوع پر.
السلام علیکم میڈم، شوکت علی انجم دھاراوالا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم دراصل بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے جو کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا، حالانکہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو انگلی مسلمانوں کی طرف اٹھتی ہے. کیوں نہیں او آئی سی یا اس قسم کی تنظیم بناتے جس وجہ سے تمام مسلمان اتحاد کر کے اپنے مسائل کو حل کرے.
سو
کائنڈ آف یو میڈم، اللہ حافظ.
ڈی آئی خان سے عبد الرزاق کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈی آئی خان سے عبد الرزاق،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کہیے.
ساری دہشت گردی سعودی عرب شہزادے نے کر رہے ہیں، وہ اس کا مشن ہے پوری دنیا میں. ہماری حکومت ہو جو پاکستان میں 3% اس کی حمایت کرتے ہیں. مسجد سعودی عرب.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. گلاب خان نے کال کیا ہے اٹک سے.
جی میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عرض یہ ہے جی کہ پاکستان کے رول کے بارے میں آپ نے فرمایا، یہ بات ایسے کہ پاکستان جو ہے اس کی تو پوزیشن واضح ہے، وہ تو ایک اسلامی اتحاد چاہتا ہے، نہ وہ قطر کے خلاف ہے نہ سعودی عرب کے، دونوں کا دوست ہے. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اور کو پیک اپ کر لیں گے. تھینک یو.
بہت شکریہ. گل زمین نے ہمیں کال کیا ہے. جی ذرا مختصر بات کیجیے. جی محمد ایجنسی سے گل زمین خان.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
کیا حال ہے میڈم؟ ٹھیک ٹھاک.
جی
یہ اسلامی تنظیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں تو ابھی آ گیا. تو یہ جو ہے اچھی بات ہے، اسلامی تنظیم کا جو اتحاد ہے، اور ہمارا خیال میں جو یہ ابھی ختم ہو گیا کیا ہو گیا یہ تو ہمارے لیے افسوس کی بات ہے.
تمام مسلمانوں کو تنظیم ہونا چاہیے. گل فام نے کال کیا ہے اور اگزی ایجنسی سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم بس یہ تو صاف بات ہے نا، ابھی جو سعودیہ جو ہے نا وہ یہ قطر اور متحدہ عرب امارات جو ہے نا یہ ایران کے لیے جو باتیں کرتے ہیں نا وہ مان نہیں سکتے ہیں نا. اس لیے یہ تماشا اور بھی آگے چلنے والے، آگے دیکھے کیا ہونے والے سب دیکھے گا.
بہت شکریہ. اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں، لیکن بخاری صاحب صرف چند منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ تھے شاہد نعیم جو جدہ میں ہوتے ہیں، سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہے. شاہد ندیم کو ہماری طرف سے خدا حافظ. ہم کیونکہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ برطانیہ میں جو دہشت گرد حملہ ہوا تھا، اس میں برطانیہ کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس وقت دہشت گردوں کا تعاقب کرنے کے لیے نئی کوشش کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی ہے، وہ بھی ہم چلاتے ہیں اور پھر ہم لندن سے لارڈ نذیر کو سنتے ہیں جو رکن ہیں ہاؤس آف لارڈز کے. تو آئیے سب سے پہلے اسد نذیر کی یہ رپورٹ سنتے ہیں.
ہفتے کے روز دہشت گردی کے واقعے کے بعد لندن کی زندگی اب معمول پر آتی جا رہی ہے. برطانوی لیڈروں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ چند مہینوں کے دوران متعدد دہشت گرد حملوں کے بعد اب سب کچھ ویسا ہی نہیں رہے گا جیسا کہ اس وقت ہے، یعنی قوانین کو مزید سخت کیا جائے گا. برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے کہتی ہیں،
There is to be frank.
برطانوی وزیر اعظم کہہ رہی ہیں کہ سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شدت پسندی کو حد سے زیادہ ہی برداشت کیا گیا، چنانچہ اب ہم کو پورے معاشرے اور پبلک سیکٹر سے ایسے لوگوں کو تلاش اور شناخت کر کے ان کے بارے میں سخت رویہ اپنانا ہوگا۔ ظاہر ہے ان اقدامات کے مشکل اور بعض اوقات تکلیف دہ مرحلے آئیں گے، مگر ہمارے پورے ملک کے لیے انتہا پسندی کا مقابلہ اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایسا کرنا لازم ہے۔ ہمیں الگ الگ اور جدا جدا کمیونٹیز کے طور پر رہنے کے بجائے ایک برطانوی قوم کے طور پر رہنا ہوگا، مگر پورے برطانوی معاشرے میں اس طرح کی یکجہتی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نہ صرف مسلم اور غیر مسلم شہریوں کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی آپس میں تفرقہ پایا جاتا ہے۔ ایک مسجد کے امام زی شان احمد کہتے ہیں، میں لندن کا باسی ہوں، یہیں پلا بڑھا، کل جو کچھ ہوا وہ تباہ کن تھا، اس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں پر حملہ نہیں تھا بلکہ یہ حملہ مجھ پر کیا گیا، یہ ہمیں منقسم کرنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کی حکومت احتیاطی اقدامات کے طور پر انٹرنیٹ پر کڑی نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ گرفتاری کے قوانین میں بھی تبدیلی لا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ حکومت دہشت گردی سے متعلق جرائم کی سزائیں بھی مزید کڑی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں خاصے سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ لندن شہر کے مشرقی حصے میں مسلمانوں کی خاصی بڑی آبادی ہے، بعض حملہ آوروں کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ لندن برج سے ملحقہ بورو مارکیٹ میں حملہ آوروں نے چاقوؤں سے راہگیروں پر حملہ کیا تھا۔ اب اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو منمانی کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک شہری کہتے ہیں، ہمیں ان کو پکڑنا ہوگا، ہم برطانوی شہری ہیں، ہم اس سے زیادہ برے حالات سے گزرے ہیں، مگر ہم ایک قوم اور ایک کمیونٹی کے طور پر یکجا ہو کر ان کا مقابلہ اور ان کی سرکوبی کرتے رہیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب لندن میں مسلح پولیس اہلکار شاذ و نادر ہی نظر آتے تھے، مگر اب بورو مارکیٹ میں منظر تبدیل ہو چکا ہے۔ دہشت گردی کے پے در پے حملوں کے بعد ملک ہمیشہ کے لیے تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، اور لارڈ نذیر احمد، آپ بتائیں ہمیں کہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 11 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کچھ پتہ چلا ہے کہ ان کے آپس کے بھی کوئی رشتے ہیں؟
رشتوں کا تو نہیں پتا، لیکن پولیس نے آئیڈینٹی کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کو ان تین دہشت گرد جو ہیں ان کے ساری ڈیٹیلز بھی پتا ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کا لنک ابھی چاہے جائے، میرے خیال میں ہمیں کوشش ہونا چاہیے کیونکہ پولیس نے 11 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، یہ سارے کے سارے چارج تو نہیں ہوں گے، وہاں سے انفارمیشن، ان کی جو 4 پراپرٹیز ہیں ان کو سرچ کیا جا رہا ہے اور ان کو انٹروگیٹ کیا جائے گا، ظاہر ہے ان سے سوالات پوچھے جائیں گے، اور جو وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے انفارمیشن لی جائے گی کہ یہ ان کے کانٹیکٹ کہاں سے، ان کو کس نے انسپائر کیا یا ان کو کس نے انفلوئنس کیا۔ ابھی تک چاہے جائے آئیسس کے داعش کے لیڈر جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ان کے کہنے پہ ہوا ہے، ابھی تک کوئی اسٹیبلش نہیں ہوا کہ یہ انہوں نے ٹریننگ باہر سے کی یا باہر سے جو ہے ان کا لنک تھا۔ لیکن جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مسلم کاؤنسل آف بریٹن نے اناؤنس کیا ہے کہ 130 سے زیادہ امام جو لندن کے ہیں انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ تین لوگوں کے جنازے نہ پڑھیں گے، نہ ہی کسی اور کو کہتے ہیں کہ ان کے جنازے پڑھے جائیں۔ اچھا۔ کیونکہ ان کا نہ دین کے ساتھ تعلق تھا، یہ ظالم تھے، یہ انسانیت کے دشمن تھے، تو لہٰذا ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔
بڑی خبر ہے جی۔ یہ بتائیں کہ برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے نے کوبرا کی ایک میٹنگ کی صدارت کی، اس میں بعض باتیں جو کی گئیں کہ مستقبل میں دہشت گردوں کا کس طرح سے تعاقب کیا جائے، اس میں سب سے اہم بات کیا تھی؟
سب سے اہم بات تو ایک تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی جس پہ بہت سارے لوگوں کو کنسرن بھی ہے کہ یہ اسلامسٹ جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو اب کوئی چھوٹ نہیں ملے گی، بلکہ قانون جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بھی اور جو جو ٹیلی فون کالز وغیرہ جو ہیں وہ ان کو بھی مانیٹر کیا جائے گا, قانون بنائے جائیں گے اور ٹالرنس ختم ہو جائے گی. ویسے تو میرے خیال میں کوئی ٹالرنس پہلے بھی نہیں تھی, لیکن شاید کہیں نہ کہیں پولیس اور انٹیلیجنس سروسز میں یہ تھوڑی سی لچک تھی کہ جب بھی ان کو کمپلین کیا جاتا اور ان کو بتایا جاتا کہ یہ آدمی جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے. جس طرح میں مثال دیتا ہوں, لیبین نوجوان جو ہے اس کی ماں نے بھی اس کو رپورٹ کیا تھا, اس کے جو امام لوکل مسجد والے ہیں انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ پولیس کو انہوں نے اطلاع دی تھی کہ یہ آدمی ایکسٹریمسٹ ہے, اس کے ویو اچھے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ایسے ہی لندن کے یہ جو تین ہیں ان میں سے ایک آدمی جو ہے اس کا تو اب لوگ کھل کے کہہ رہے ہیں, ڈیلی ٹیلی گراف نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کی خبر جو ہے وہ پہلے پولیس تک پہنچائی گئی تھی کہ یہ آدمی جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کے ایکسٹریمسٹ ویوز, اس کے جو طریقہ کار ہے وہ ڈینجرس ہو سکتا ہے, لیکن پولیس نے اس پہ کیوں ایکشن نہیں کی. اب اس کا بیسک تو یہ ہے کہ ملبہ یہ ہماری کمیونٹی پہ نہ ڈالیں, بلکہ کچھ پولیس اور انٹیلیجنس, پولیس
جی جی. لارڈ نذیر ایک منٹ ہمارے ساتھ رہیں, یہی سوال میں کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری ہیں یہاں امریکہ میں. بخاری صاحب, یہی امریکہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے سگنلز جو ہیں برطانیہ نے مس کر دیے. آپ کے خیال میں یہاں امریکہ میں, کیونکہ اس وقت انٹیلیجنس شیئرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, برطانیہ امریکہ سے کیا سیکھ سکتا ہے اس سلسلے میں؟
اصل میں دونوں ایک دوسرے سیکھ سکتے ہیں. ایک بڑا جو ہوتا ہے نا, کوئی مسنگ لنک ہوتے ہیں. مسنگ لنک یہ ہیں کہ خود اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا رول ہے, کیونکہ بہت سارے کردار ایسے آئے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا خبر تھی یا وہ انکریج کر رہے تھے, جو انٹریپمنٹ کے بھی کیسز ہیں کہ یہ بھی بہت ہوئے ہیں. اور اس کا یہ کوئی ایسی انوکھی بات بھی نہیں, اچمبے کی بات بھی نہیں. امریکی تاریخ میں پورے کے پورے کو انٹیل پرو پہ بکس لکھی جا چکی ہیں کہ کس طرح کاؤنٹر انٹیلیجنس میں ایف بی آئی اور دوسری ایجنسیز نے بہت سارے اس طرح کے ایکشن کیے اور کروائے ہیں. اچھا, اس لحاظ سے یہ بھی ایک مسنگ لنک ہے جس پہ سوچنا چاہیے. میرا دوسرا جو ہے وہ یہ کہ یہ جو ٹرمینالوجی کا ایشو ہے بہت اہم ہے. تو جہاں یہ ویسے تو ریپبلکن اپنی کمپین میں ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کی بہت بات کرتے تھے اور ایکسٹریمزم کی بات کرتے تھے, جو ہے ٹرمپ صاحب بھی بات کرتے تھے, اب انہوں نے تھوڑا سا ایک نیا ٹویسٹ دیا ہے جو میرا خیال ابھی تھریسا مے نے بھی کہا, اسلامسٹ ایکسٹریمزم. میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے, بالکل زیادتی ہے اسلام. یہ جو ابھی پورٹلینڈ میں جو واقعہ ہوا, ایک کرسچن, اس کا نام بھی خیر کرسچن سم تھنگ ہے, کہ اس نے جو مسلمان لڑکی, دو لڑکیاں تھیں افرو امریکن, ایک نے حجاب پہنا ہوا تھا اور ان کے خلاف وہ بہت باتیں کی, اور تو وائٹ کرسچن ہی اس کو کام ڈاؤن کر رہے ہیں, اور اس نے چاقو لے کے ان کو جناب دو, ایک کو دو اس میں قتل ہو گئے, ایک زخمی ہے. اب اس کو کس کیا کہ ہم کہیں گے یہ کرسچن ایکسٹریمزم ہے؟ تو یہ جو کرمنل ہیں, جو اس طرح کے واقعات ہیں, وہ کرمنل ہیں, ان کو اسی طرح سزا ملنی چاہیے. یہ تو فرق ہوا ہے میرا خیال پچھلے 10-15 سالوں میں کہ اب یہ نہیں ہے کہ جو بھی کس طرح کا واقعہ ہو جائے اور فوراً مسلم کمیونٹی پہ ایک الزام آنا شروع ہو جائے. اب میرا خیال تھوڑا سا عام پبلک اوپینین بھی اور ٹاک شو ہوسٹ بھی اور انٹلیکچوئلز بھی وہ ایک تفریق کرتے ہیں کہ یہ ایک انڈیویجول واقعہ ہے, وہ انڈیویجول جو کر رہا ہے اس کا لنک بھی ہو سکتا ہے کسی باہر کے کسی گروپ سے یا ایون انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی. اس کو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ جوڑنا غلط ہے. مسلمانوں میں بھی شعور آیا, جیسے ابھی لارڈ نذیر صاحب.
جی جی بخاری صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری, جو یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد, جو لندن سے اس پروگرام میں شامل تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.